السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عز وجل قد أفلح من تزكى. وقال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج کے اس جمعے کی نشست کا جو موضوع ہے وہ تزکیہ نفس، اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے. انشاءاللہ اس موضوع پر چند گزارشات ہیں کہ جو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا مقصود ہے. یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ دین کا جو اصل مخاطب ہے وہ فرد ہے، اور اس فرد کی فوز و فلاح ہی دین کا اصل یعنی موضوع بھی ہے، اور انسان کی فرد کی فوز و فلاح اور خاص طور پر نفس کی پاکیزگی، اس کے لیے شریعت اسلامی کا یہ ایک مستقل موضوع ہے، انسانی نفس کا تزکیہ. اور یہ بڑا وسیع موضوع بھی ہے، اور کئی نشستیں ہیں کہ جو کہ اس کے لیے بہرحال درکار ہیں، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ چند گزارشات ہیں کہ جو آج سمجھنا مقصود ہے. دیکھیں، بنیادی بات انشاءاللہ ہمارے سامنے تزکیہ نفس کیا ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آ جائیں گی، اور تزکیہ نفس کی اہمیت اور اس کے تقاضے اس ذیل میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، اور اس حوالے سے ہم مسئول بھی ہیں، ہمیں جواب بھی ہے کہ جو کہ اللہ کے حضور صلی اللہ اللہ کے حضور جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کئی اعتبارات سے اس کو جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، یعنی کہیں یہ کہا گیا کہ یہ صحیح شعور کے ساتھ نیکی کو غالب کرنے اور بدی کو مغلوب کرنے کا یہ جہاد ہے کہ جو اصطلاح قرآنی میں تزکیہ کہلاتا ہے، یعنی نیکی کو غالب کرنا نفس پر اور بدی کو جو ہے وہ مغلوب کرنا، یہ جو جہاد ہے یہ تزکیہ نفس ہے. یعنی نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت ہے کہ جس سے نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے. یہ بات ہم جانتے ہیں قرآن حکیم کے مطالعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین نفوس ہیں کہ جن کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. جو نفس امارہ ہے جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں آتا ہے، ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ کی جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. نفس لوامہ کہ جو جس میں روح اور بدن کے درمیان ایک کشمکش وہ چل رہی ہوتی ہے، روح اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور یہ نفس ہے کہ جو دنیاوی آسائشوں کی طرف غفلت کی طرف انسان کو کھینچ رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے وہ اسے ٹوک رہا ہوتا ہے. نفس لوامہ جسے کہا گیا سورہ قیامہ میں، اس کی قسم ہے کہ جو کہ کھائی گئی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی، کہ جو برائیوں پر انسان کو ٹوک رہا ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور نفس جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے انسان کو برائی کی طرف، تو یہ نفس اللوامہ کا تذکرہ بھی آتا ہے. اسی طرح جو مطلوب نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور یہ نفس مطمئنہ کیا ہے کہ انسان نفس امارہ سے اپنے آپ کو بلند کرتا ہوا، اور جو اس کا اصل ٹارگٹ ہے نفس مطمئنہ، کہ جس سے رب جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور وہ اعلان ہو جائے کہ جس طرح سے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ارجعی الی ربک، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالی ہمیں یہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو ایک اس کی تعریف اور اس کو سمجھایا گیا اس پہلو سے بھی کہ نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت کہ وہ جس سے وہ نفس مطمئنہ بن جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رنج اور راحت میں، سکھ اور چین میں، دکھ سکھ میں کوئی بھی حالت انسان کے اوپر طاری ہوگی، تو کسی بھی حالت میں اللہ کے بارے میں انسان کے اعتماد میں اور اس کے حسن ظن میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے، کوئی اسے بدل نہ سکے، کوئی سوئے زن اللہ کے بارے میں، چاہے وہ کیسی بھی کیفیت انسان پر طاری ہو، چاہے وہ رنج کی کیفیت ہو، چاہے وہ راحت کی کیفیت ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے سکھ ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان کے اعتماد اور اس کے حسن زن کہ جو اللہ کے بارے میں، وہ متزلزل نہ ہو، اسے کوئی بدل نہ سکے. تو یہ ہے وہ کیفیت نفس کی کہ جو جس کا تزکیہ نفس، اس کی یہ ڈیفینیشن بھی کی گئی. اسی طرح تنگی اور فراخی میں، خوف اور لالچ میں کوئی آزمائش وہ اللہ کی بندگی سے مجھے اور آپ کو ہٹا نہ سکے، یہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اسی طرح ایک پہلو سے اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا تزکیہ نفس ہو کہ انسان اپنے نفس کو جو گھٹیا صفات ہیں اس سے پاک کر دے، اور جو اوصاف حمیدہ ہیں اس سے اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے نفس کو مزین کرے، اور اسے پروان چڑھائے جو بھی مطلوب اوصاف ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے اور اس کا قرب ہے کہ جو کہ اسے حاصل ہو جائے. اور فقہ کی اصطلاح میں اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ تخلی عن الرذائل و تحلی بالفضائل، یعنی اپنے نفس کو خالی کرنا، تخلی عن الرذائل یعنی برے اوصاف سے، بری خصلتوں سے، اور تحلی بالفضائل اپنے نفس کو سجانا، مزین کرنا فضائل سے، اچھی باتوں سے، نیکیوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی وہ فقہ کی تعریف ہے، فقہ کی، کہ جو کہ ہمیں ملتی ہے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، یعنی نفس کی معرفت، نفس کی پہچان انسان کو ہو جائے کہ اس نفس کے حق میں کیا باتیں ہیں کہ جو کہ مطلوب ہیں شریعت کو، وہ کیا نیکیاں ہیں کہ جس سے اس نفس کو جو ہے وہ سجایا جائے، اس کے کیا حقوق ہیں، اور اس کو جو نفس کو جو ہے وہ ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے جو خلاف ہیں نفس کے، اس کی بھی معرفت ہے کہ جو کہ انسان کو حاصل ہو جائے کہ اس نفس کی پاکیزگی میں کیا رکاوٹیں ہیں کہ جو سامنے آتی ہیں. تو لہٰذا یہ پوری فقہ کی تعریف ہے کہ جو کہ اسی اعتبار سے وہ کی گئی. امام راوی وسفانی رحم اللہ، ان کے نزدیک تزکیہ نفس کا تقاضا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان ان چیزوں کے حصول میں کوشاں ہو اور انہیں اپنائے کہ جن سے شخصیت جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے اور اس کا شمار قابل تحسین انسانوں میں ہو جائے. تو یہ امام راوی اصفہانی رحم اللہ، یہ نفس کے تزکیے کے حوالے سے جو اس کا تقاضا ہے اس کی طرف رہنمائی ان الفاظ میں فرماتے ہیں. اب ذرا اس تزکیہ نفس کی جو اہمیت ہے قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. چند آیات کا حوالہ بھی ہے کہ جو کہ شروع میں متن اس کا پڑھا گیا ہے. ایک سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے کہ جس کی تلاوت کی گئی, جس میں رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہ, فلاح پا گیا وہ کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہ, اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا, اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا. یعنی انسان جو ہے وہ ایک اعلیٰ مرتبے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فی احسن تقویم پر اسے جو ہے وہ فائز کیا, لیکن یہ ہے کہ اپنی نفس کی شرارتوں کو جب انسان قابو میں نہیں رکھتا, پہچانتا نہیں ہے, تو وہ اسفل سافلین کا وہ شکار ہو جاتا. سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 کا حوالہ وہ دیا گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا, اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر جو پائے جانے والے نیکی کے جذبات ہیں, رجحانات ہیں, اس کو جب ابھارے, اس کی نشو نما کرے. اور نامراد وہ شخص ہے کہ جو نفس کے اندر جو نیکی کے رجحانات ہیں اسے جو ہے وہ دبا دے, اور اس نفس کو بہلا کر بہکا کر برائی کے رجحانات ہیں, ٹرینڈز ہیں, اس کی طرف جو ہے وہ مائل کر دے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس آیت کا مقصود ہے کہ فلاح وہ پا گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, یعنی اس کے اندر جو نیکی کے رجحانات ہیں اس کو پروموٹ کیا, اسے ابھارا, اس کی نشو نما کی. اور نامراد وہ شخص ہے کہ جس نے اس نیکی کے دائیات کو, رجحانات کو جو ہے وہ دبا دیا, اور اپنے آپ کو اس خاک میں, یعنی اس دنیا کی غفلت اور لذتوں میں جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سورۃ العلیٰ کی آیت نمبر 14 کا حوالہ آیا, اس میں بھی یہی بات ہے فلاح کی, کس شخص کے لیے. فرمایا کہ قد افلح من تزکا, یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے پاکیزگی جو ہے وہ اختیار کی. لہذا یہ اس موضوع کی اہمیت کے ذیل میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ فلاح اور کامرانی دنیا اور آخرت کی وہ یقیناً اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ ہے کہ جو کہ کرتا ہے. اسی طرح دوسری اہمیت کے نقطے کے ذیل میں یہ بات آ رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کی ذمہ داریوں میں ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے نفوس کا تزکیہ. جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہوئے, ظہور نبوت ہوا, یہ مدین سے واپس آ رہے تھے, مصر کی طرف جا رہے تھے, 10 سال وہاں گزار کر درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک خاص مشن فرعون اور عارف لون کی طرف جب وہ بھیجتے ہیں کہ جن کے خوف سے وہ مصر سے مدین گئے تھے اور 10 سال وہاں رہے, اب واپس آ رہے ہیں اور ظہور نبوت ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف, بے شک وہ طغیانی پر اترا ہوا. کیا کیجئے, کیا کہیے اس کو جا کے, فقل هل لك الى ان تزكى, بس آپ اس سے جا کے یہ کہیے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو, تجھے پاک کیا جائے. لہذا یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس یہ انبیاء اور رسولوں کی علیہم السلام یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, اور یہی ذمہ داری ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی فرائض, وہ چار بنیادی فنکشنز جو چار ہی مرتبہ قرآن مجید میں آتے ہیں, اس میں بھی یہ بنیادی ایک فنکشن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس. وہ چار فنکشنز کیا ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات یعنی اللہ کی آیات قرآن مجید کی وہ پڑھ کے سناتے ہیں, ویزکیہم اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. یہ بنیادی پروسیس اور فنکشنز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ یہ فنکشن ہے تزکیہ نفس کا. وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کے کتاب کے احکامات کی انہیں تعلیم دیتے ہیں، اس کی حکمت سے بھی جو ہے وہ آگاہ فرماتے ہیں۔ تو یہ انبیاء اور رسولوں کا یہ بنیادی فرائض میں اور فنکشنز میں یہ چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس کی وہ شامل ہے۔ اسی طرح اس موضوع کی اہمیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے نیکی کا ارادہ فرماتا، کوئی بھلائی اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کے نفس کے جو عیوب ہیں، اس کی نفس کی جو بھی برائیاں ہیں، اس سے خبردار کر دیتا ہے، نفس کے عیوب سے اسے اویئر کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی ایک رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے جو عیوب ہیں انسان کو وہ پتہ چل جائے، نفس کی شرارتیں اسے جو ہے وہ معلوم ہو جائیں کہ یہ نفس کس کس طرح سے اللہ سے، شریعت سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دور کر رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عیوب سے اسے خبردار کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ایک سوال فرمایا، یعنی ایک بات کو سمجھانے کے لیے تزکیہ نفس کی اور اس نفس کی جو بھی شرارت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے ذریعے سے یہ تعلیم ہے کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عطا فرمائی۔ آپ نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے، کہ ایسے رفیق کے بارے میں، ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کا تم اعزاز و اکرام کرو، اسے کھانا کھلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں مصائب میں اور ابتلا میں، بلاؤں میں جو ہے وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ یعنی کہ ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کا تم اعزاز و اکرام کرو، اسے کھانا کھلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں مصائب میں، مشکلات میں ڈال دے، اور تم اگر اس کی توہین کرو، اسے بھوکا اور ننگا رکھو، تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ یہ سوال کیا صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا، کوئی ساتھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو وہ برائی کا معاملہ کرے، اور کوئی برائی کا معاملہ کسی کے ساتھ کرے تو وہ اچھائی کا معاملہ کرے، لہٰذا اس سے برا تو دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، وہ ایسا ہی تمہارا دوست ہے، ایسا ہی جو ہے وہ تمہارا ساتھی ہے، کہ تم اسے جو ہے وہ مرغوبات دنیا سے سجاؤ گے تو یہ تمہارا نقصان کرے، اور یہ ہے کہ تم اس کے لیے بھلائی چاہو گے، اس کا اعزاز و اکرام کرو گے، تو وہ تمہیں مصیبت میں جو وہ مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفس کی شرارتوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری بات انہوں نے کہی، کہ کفر کی جو بنیاد ہے وہ نفس کی اطاعت ہے، جو نفس کا مطیع ہو جائے لہذا وہ کفر کی بنیاد ہے کہ جو کہ وہ ڈال دیتا ہے، کفر کی بنیاد وہ نفس کی اطاعت ہے۔ اور یہی اصل میں ترجمانی ہے قرآن مجید کی ان آیات کی، قرآن مجید میں دو دفعہ یہ بات آتی ہے، ارائیتا یا افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی نفس کو اپنا الہ بنا لیا، تو یعنی معبود بنا لیا۔ نفس کو معبود بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان رب چاہی زندگی کے بجائے نفس چاہی زندگی بسر کرے، جو رب چاہ رہا ہے وہ نہ کرے، جو نفس چاہ رہا ہے وہ کرے۔ لہذا نفس چاہ رہا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نہ جائے، ٹھنڈ کا موسم ہے، گرم کمبل میں سوتا رہے سوتا رہے، تو یہ اطاعت کس کی ہوئی؟ یہ نفس کی اطاعت ہوئی، رب کی اطاعت نہیں ہوئی۔ یہ من چاہے زندگی ہے، یہ رب چاہے زندگی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کفر کی بنیاد یہ نفس کی اطاعت ہے کہ جو کہ بدتی آ رہی تھا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا نبی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ یہ جو اللہ کی راہ سے اس کے دین سے انسان کو روکنے والی جو سب سے بڑی شے ہے وہ یہی نفس ہے انسان کا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اللہ کے راستے میں اس راہ کے درمیان کئی گھاٹیاں ہیں کہ جو کہ آتی ہیں. اور علامہ ابن قیم رحم اللہ نے ایک مثال بڑی پیاری دی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف چلنے والے تو بے شمار ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کی طرف جانے والے، اس کے راستے پر چلنے والے بے شمار ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ کا قرب حاصل بہت تھوڑوں کو ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ راستے میں ایک بہت بڑی گھاٹی ہے کہ جو کہ آ گئی، کہ جس میں اونچے اونچے جو ہے وہ پہاڑ ہیں، جس میں بڑی محیب جو ہے وہ وادیاں ہیں، جس میں درندے بھی ہیں کہ جو کہ پائے جاتے ہیں، جس میں چور اور ڈاکو بھی ہیں، اور جس میں اس وادی میں بڑے خوبصورت جو ہے وہ مناظر بھی ہیں. تو لہٰذا کچھ لوگ آگے بڑھے اس راستے پر، اس گھاٹی میں، لیکن کچھ ہیں کہ جو کہ درندوں کا شکار ہو گئے، کچھ ہیں کہ جو چور اور ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا، اور کچھ ہیں کہ جو دل فریب مناظر، ان حسین مناظر سے متاثر ہو کر وہ گھاٹی کو عبور کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، سرے سے تر کر دیا، اور ادھر ادھر جو ہے وہ کہیں رک گئے اور اپنی منزل جو ہے وہ کھوٹی کر لی. تو گویا گھاٹی میں داخل ہونے والے تو بہت تھے، لیکن یہ ہے کہ عبور کرنے والے اس گھاٹی کو وہ چند ہی جو ہے وہ لوگ تھے. تو کہا گیا کہ یہ ہوائے نفس کی جو ہے وہ گھاٹی ہے، یہ ہوائے نفس، یہ نفسانی خواہشات کی جو ہے وہ اصل میں گھاٹی ہے، کہ جو انسان کو وہ راستہ، وہ گھاٹی جو ہے وہ عبور نہیں کرنے دیتا، اور لذات دنیا، دنیا کی جو بھی مرغوبات ہیں، اس کی جو اٹریکشن اللہ نے امتحان کے لیے رکھی ہے، اسی میں انسان اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور یہی وہ گھاٹی ہے کہ جس کا تذکرہ سورۃ البلد کی آیات 11-13 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وہ بات بیان فرمائی کہ فلک تحم العقبہ، یعنی وہ انسان جو ہے وہ لوگ گھاٹی عبور نہ کر سکے. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عقبہ، وہ گھاٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ فک رقبہ، یعنی غلام کو آزاد کرانا، جس کے لیے مال جو ہے وہ چاہیے ہوتا. تو وہ گھاٹی تو حب مال کو دل سے رخصت کرنے کی وہ گھاٹی تھی کہ جو انسان وہ گھاٹی عبور نہیں کر سکا اور فتنوں میں جو ہے وہ پڑ گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس موضوع کی تزکیہ نفس کی اہمیت ہے کہ جو ہمیں شریعت میں ملتی ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نفس کے تزکیے کے ذیل میں دعاؤں کا اہتمام ہے کہ جو کہ فرمایا کرتے تھے. کثرت سے دعائیں بھی ہیں کہ جو کہ ملتی ہیں. دو دعائیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے معمولات میں ان دعاؤں کو شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شرور نفسی، کہ اللہ میری ہدایت مجھے الہام کر دے، یعنی رشد و ہدایت مجھے الہام کر دے، میرے اندر جو ہے وہ اسے انڈیل دے. اور واعصمنی من شرور نفسی، اور مجھے پناہ عطا فرما اپنے نفس کے شرور سے، اس کی شرارتوں سے مجھے جو ہے وہ محفوظ رکھ. یہ معمولات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا شامل تھی. اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جو آغاز میں متن بھی میں بھی بات آئی تھی دعاؤں میں، کہ اللہم آتی نفسی تقواہ وزکہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس بستہ اپنے رب سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کا تقویٰ عطا فرما، وزکہا، اور اس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ فرما دے. انت خیر من زکاہا، اور تو بہترین اس نفس کا تزکیہ فرمانے والا، یعنی تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، تو ہی ذات ہے، وہ تیری ذات ہے کہ جو کہ نفس کا تزکیہ بہتر طور پر فرما سکتی ہے. کیوں؟ وانت ولیہا ومولاہا، تو ہی اس نفس کا، میرے اس نفس کا مولا بھی ہے، پشپنا بھی ہے، اور یعنی ولی بھی ہے، اور تو ہی بہترین اس نفس کا تزکیہ فرمانے والا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی اس تزکیہ نفس کے حوالے سے بڑا اہتمام ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے انسان جو پیروی کرتا ہے، یا تو ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، یا اللہ کے احکامات یا اس کی طرف سے جو وحی ہے، احکامات ہیں، اس کی پیروی کرتا ہے. یعنی پیروی جو ہے وہ دو ادوارہ سے وہ ہو سکتی ہے، یا تو ہوائے نفس کی پیروی ہے، خواہشات نفس کی، یا اللہ کے احکامات کی پیروی ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ نجم میں آتی ہے، آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ وما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں کہ جو ان کی طرح وحی کیا جاتا ہے. تو لہذا یا تو پیروی ہوگی اتباع نفس کی یا اتباع وحی کی، اللہ کے احکامات کی. اور یہ سورہ قصص میں آیت نمبر 50 میں بھی اسی بات کو نمایاں کیا گیا کہ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اے نبی اگر یہ آپ کی پکار پر لبیک نہ کہیں تو فَعْلَمْ، تو جان لیجئے کہ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ بے شک یہ اتبع کرتے ہیں کس کی؟ أَهْوَاءَهُمْ، اپنے نفسانی خواہشات. لہذا اگر یہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے تو پھر یہ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اس نفس کے تزکیے کے حوالے سے سنجیدگی جو ہے وہ عطا فرمائے. اور اللہ نے تو پورے دین کا جو خلاصہ رکھا ہے وہ انہی الفاظ میں رکھا ہے نا، سورہ نازیات میں آیت نمبر 40 اور 41 میں وہ جو مشہور ہمارے ذہنوں میں وہ آیت ہوگی، آیتیں ہوں گی کہ جس میں پورے دین کا خلاصہ آ گیا. فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، وہ دن ہے کہ جو کہ آنے والا ہے. کلہم آتی ہی یوم القیامتی فردہ، سورہ مریم میں الفاظ آتے ہیں کہ تمہیں اکیلے اکیلے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنا احتساب ہے کہ جو کہ تمہارا ہونا ہے، محاسبہ تمہارا ہونا. تو جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، ونہن نفس عن الہوا، اور آج اس دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا اور اسے جو ہے وہ قابو کر لیا، اس نفس کے گھوڑے کو لگام جو ہے وہ دے دی، فإن الجنة هي المأوى، تو بے شک جنت ہی اصل میں اس کا ٹھکانہ ہے. لہذا جو نفس کی خواہشات کو تھام لے اس کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ وہ جنت کی نعمت ہمیں نصیب فرمائے. یہ ہوائے نفس کی بات بار بار آ رہی ہے تو ہوائے نفس سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اختصار کے ساتھ. یعنی انسانی نفس کی کسی ایسی شے کی طرف مائل ہو جانا کہ جس کی شریعت میں جو ہے وہ اجازت نہ ہو، یعنی جس کام کی شریعت اجازت نہ دے انسان کا نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، یہ ہوائے نفس ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق ہوائے نفس جو ہے وہ مذموم نہیں، وہ ہوائے نفس مذموم ہے کہ جس کی طرف مائل ہونے سے شریعت نے نفس کو جو ہے وہ روکا ہے. اور سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں یہی بات آئی نا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی بغیر اللہ کی ہدایت کے، بغیر اللہ کی رہنمائی کے. لہذا یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ کی ہدایت یا رہنمائی نہ ہو، نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو یہی ہوائے نفس ہے. اس شریعت نے جو ہمیں ملی ہے اس نے نفس کو کچلنے کا نہیں بلکہ ضبط نفس کا حکم ہے کہ جو کہ دیا، یعنی خواہشات کو مفید کاموں میں لگاؤ. مثلا انسان کے اندر دنیا میں رہنے کی ایک خواہش ہے، اس کو بدل دیا شریعت نے، یعنی دنیا میں رہنے کی خواہش اس لیے ہو جائے کہ جتنا میں یہاں رہوں گا، جتنی مہلت مجھے یہاں ملے گی، میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں گا. تو حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں سب سے بہتر وہ شخص ہے تم میں کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل جو ہے وہ اچھا ہو. لہٰذا یہ ہے کہ وہ میلانات کو شریعت نے بدل دیا. انسان کے اندر قوت غضب بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو بدل دیا میلان کو کہ اس قوت غضب کو صحیح استعمال کرو. غصہ یہ نفس کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. دین کے احکامات کے ٹوٹنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تھے لیکن اپنے نفس کے لیے کبھی جو ہے وہ یہ انتقام کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتا. اسی طرح سے نفس کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش ہے، کمپٹیشن کا ایک جذبہ ہے لیکن اس کے رخ کو شریعت نے بدل دیا کہ یہ بینک بیلنس میں، مال و دولت میں آگے بڑھنے کا معاملہ نہ ہو بلکہ سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت ارضھا کارض السماء والارض، تم سبقت حاصل کرو، کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے لیے اور اس جنت کے لیے کہ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ ہوائے نفس کی جو انسان کو شریعت سے، رب سے جو ہے وہ دور کر دے، یہ مضموم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعتاً ہمیں اس نفس کی شرارتوں کو پہچان کر تزکیہ نفس کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اس نفس کو پاک کرنے کی توفیق دے. اور اس کا حاصل یہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں نا روشن ستارے کہ جن کا تزکیہ کس نے فرمایا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفس اس طرح سے اس کو تزکیہ مل جائے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے رمز کی کیفیت میں فرما رہے ہیں، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا کہ جو دوبارہ اٹھا، یعنی اسے اٹھایا نہ جاتا آخرت کے دن، اسے حساب کتاب نہ ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ یعنی کس طرح سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو منافقین کے نام بتایا اللہ کے رسول نے، اور ان کے پاس یہ راز تھا، جبھی وہ صاحب اسر النبی کہلاتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدان. اور یہ ہے کہ آنکھیں قسمیں دے کے پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق کے، حذیفہ مجھے منافقین کے نام نہ بتاؤ، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ عمر کا نام اس فہرست میں شامل ہے کہ نہیں. تو لہٰذا یہ وہ تزکیہ نفس تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور آخری سانس تک اس تزکیہ نفس کا جو بھی پروسیس ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی سے ہماری فوز و فلاح ہے کہ جو کہ جڑی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب